تیسری چیز اخلاق کا بلند معیار، اخلاص نہیں اخلاق، مشکلات میں ایسے اگر فوج کے افسر اور سپاہی نیچے گر جائیں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورت نہیں آتی، محبت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتے یہ اس کی وجہ سے ہوا، کبھی بھی اگر کسی جگہ شکست ہو تو سوچ لیجئے کہ ذمہ دار میں ہوں۔ اس کی بڑی مثال غزوہ احد ہے، لوگوں کی زبان سے آپ نے ایک بار نہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تم 40 اپنی جگہ سے ہٹے ہو تو تبھی تو یہ دشمن کو موقع ملا، قصور کتنوں کا تھا، تھے کتنے لوگ احد میں، 700 لوگ تھے نا، 700 میں سے کتنے لوگوں کو درے پہ کھڑا کیا، 50، 50 میں سے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کتنے رہ گئے، 10 رہ گئے، کتنے ہل گئے، 40، 700 میں سے 40 لوگ نکالیں 5% بھی نہیں بنتے، آلموسٹ 5، صرف ان کی غلطی تھی، اور پورا لشکر تو چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، وہ سارے اثرات ذہن میں رکھے جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں احد کے، صرف 3-4% لوگوں کی وجہ سے تھے۔ کبھی آپ کو یہ کمنٹ پڑھ کے دکھا دیں کسی سیرت کی کتاب میں کہ صحابہ نے بات کے اسوں کو یہ تم تھے جو تمہاری وجہ سے خرابی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں ان کو بلا کے کہا کہ خبردار یہ کیا کیا، دیکھو تم شرم کرو، تمہاری وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہوا، ہو گیا تو پھر ہو گیا، رضیت باللہ ربن، اللہ پہ راضی ہیں، مشکل میں اگر آپ جم گئے نا انشاءاللہ آپ جم جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بلڈنگ جب بنتی ہے تو اس کے بعد ایک سال اگر بلڈنگ گزار جاتی ہے نا، سردی آتی ہے تو وہ چھت خشک ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھٹھرتی ہے، گرمی آتی ہے، ایک سال کے بعد دوبارہ بعض لوگ اس کی فائنل ٹچنگ کرتے ہیں، آپ نے سنی ہوئی یہ بات، کسی کام کے آغاز میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ وہاں کی اینٹیں ہوتے ہیں، اب آپ سوچیں اینٹیں ٹیڑھی ہیں تو سوریا تک وہ عمارت جائے گی تو ٹیڑھی رہے گی نا، آپ لوگ کیا ہیں اپنے اس شہر کے لیے، اینٹیں ہیں نا، بنیاد ہے نا، کیسی ہونی چاہیے اینٹیں، پٹی پٹی، ٹوٹی ٹوٹی، ٹیڑھی میڑھی، ہیں آپ کے اندر یہ 3 صفات، آپ کو یقین ہے کہ آپ جس دعوت کا ساتھ دے رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ، ہر گروہ میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوپ ہولز، کچھ اچھی باتیں، جو لوگ ساری زندگی پارٹنرز ہی بدلتے رہے وہ با وفا نہیں ہوتے۔ آج ویسٹ کا مسئلہ ہی ہے، سنائی تھی کہانی پیچھے آپ کو، 6 بچوں کی ماں کہنے کہ ابھی ایسا مرد ہی نہیں ملا جسے شادی کروں، پارٹنر بدلنا، کیوں آپ کو ملے گا فرشتہ، اور مل گیا تو وہ آپ کے ساتھ کیوں رہے گا، پھر اس کا اتنا برا نصیب ہے کہ پھر وہ آپ ہی کے ساتھ رہے۔ یاد رکھیے لوگوں کو ان کی خامیوں، ان کی کمیوں اور ان کی کوتاہیوں کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، نہ ایک گھر بسے گا، نہ ایک ادارہ چلے گا، نہ سیاست ہوگی، نہ دین پھیلے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک اچھے لیڈر ہونے کے بناتے سے کہا، ہیں برائیاں پھر بھی سینے سے لگاؤ، وشاورہم فی الامر، کر دی انہوں نے غلطی کوئی بات نہیں، واستغفر لہم، اللہ سے معافی مانگو، خود بھی ان کو معاف کرو، آپ بھی کرو، کاظمین الغیظ، ان کی ان حرکتوں پہ صبر کرو، غصے کے گھونٹ بھرو، لیکن جڑے رہو، ایک اینٹ الگ ہوگی نہ دیکھے کتنی جلدی گرے گی، اینٹ کو اینٹ سے جوڑ کے رکھے کیسے جڑے گی۔ اور آپ دیکھیں اس بنجان کا لفظ ہے تو یہاں بہت ہی پیاری سنی ہوئی مثال، میں جب بھی آیتیں پڑھاتی ہوں میں سناتی ہوں صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی، ابھی 1.5-2 سال پہلے انتقال ہوا ہے، یحییٰ میر صاحب تھے جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ بزرگ علماء میں سے جن کی میرے دل میں رسپیکٹ آتی ہے، تو ان کا ایک لیکچر سنا تھا، اور میں نے کب سنا تھا، شاید میرا خیال ہے کہ میں اپنے شعور کے آغاز میں تھی، ایک لیکچر انہوں نے علماء کرام کے کسی گروہ کے سامنے دیا ہوا تھا اور یہی آیت پڑھی تھی، اور یقین کریں انہوں نے اس میں اتنے خوبصورت انداز سے دین والوں کے فتنے کھولے اور ان کو سامنے بٹھا کے بتایا کہ آج تو مولوی صرف اس بات پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ فلائر پہ ہمارا نام نیچے اور ان کا اوپر کیوں نہیں لکھا، وہ تو اس پہ بھی ناراض ہے، جی ہمیں جلسے میں بلایا تھا 8 بجے ٹائم ہے، 8:15 ہو گئے ہیں، یہ دوسرے صاحب چھوڑ ہی نہیں رہے، کہا کیوں آپ سنانے آئے، آپ سن نہیں سکتے، دین والوں کے جب دل پھٹے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے غصہ کرتے ہیں، پھر انہوں نے اس میں ایک عمارت بتائی کہ بنیاد کی اینٹوں کو کبھی کوئی دیکھتا، ماتھے پہ جو اینٹ لگتی ہے اس کو یا پتھر لگتا ہے اس کو سب دیکھتے ہیں، جب تک دین والے اس بات سے بے نیاز ہیں کہ مجھے اونچی کرسی پہ بٹھایا، نیچے بٹھایا، میرا نام آیا نہیں آیا، دین کی عمارت نہیں بنے گی۔ ہر بندہ اگر فرنٹ کی اینٹ بننا چاہے کہ مجھے اسٹیج پہ بیٹھنا ہے، تو بتائیے کہ بنیادیں کیوں بنیں گی۔ اتنا خوبصورت لیکچر تھا، بس وہی کہتے ہیں قطرے قطرے ملتے جاتے ہیں اور سوچ بنتی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ شاہ اسماعیل شہید تھے، یہ بہت معروف کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کے مصنف بھی تھے، دہلی میں لال مسجد کے قریب کہیں ان کا درس تھا، بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ درس دے کے باہر آ رہے تھے مجمع میں سے، تو ایک بوڑھا بابا ٹانگ گھسیٹتا ہوا آیا، جس کی ایک ٹانگ نہیں تھی۔ ان کو ہی روک کے پوچھتا ہے، بھائی یہاں ایک درس ہونا تھا تو وہ کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، بابا جی آپ تو دیر سے آئے ہیں، درس ہو گیا اور میں نے ہی دیا۔ یہ بات سن کے بابا جی رونے لگے کہ ہائے میں نے کیا کیا، میں تو اتنی دور سے آیا، میں راستے میں تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ اتنی دور سے آئے ہیں، اتنی تڑپ ہے آپ کے دل میں، ادھر آئیں۔ ان کو لے کے بیٹھے کہا کہ یہ جتنا بڑا درس میں نے اتنے بڑے مجمع میں دیا نا، میں وہ پورا آپ اکیلے کو بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے اندر تڑپ دیکھی ہے۔ کہ جب لوگ گروہوں کو دے کے ٹائم سیٹ کرتے ہیں نا، بعض دین والوں کے لیے اللہ معاف کرے، یہ لوگوں کے ذہن میں بن چکا ہے اتنے نہیں ہوں گے تو یہ آئیں گے نہیں، اتنے ہزاروں کا مجمع جمع کریں پھر آئیں گے۔ بعض کہتے ہیں جب لوگوں کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو علماء پھر خوب لمبا درس کرتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہ آ گئے ہیں، اب ان کو جانے کیوں دوں، ہاتھ جو آ گئے ہیں، اور ذرا تھوڑے ہوں تو وہ 15 منٹ میں بات کر کھا دیتے ہیں۔ جب آپ کی محبتیں اور ہمدردیاں دین کی بجائے اپنے عقائد اور اپنے خود ساختہ نظریات سے ہوں گی، آپ اس طرح کٹیں گے، آپ اس طرح پھٹیں گے۔ آپ کو پتا کہ چار ایم اے کرام، ان کا دور پڑھ کے دیکھیے، زندگی رہی تو آپ کو پڑھائیں گے۔ ان میں سے کسی ایک کا کوئی کسی دوسرے شہر میں پروگرام ہوتا، دوسرا بلکہ دوسرے کے شاگرد، سارے تو چاروں ایک وقت اکٹھے ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن جا کے سننا چاہتے کہ اس وقت شہر میں امام شافعی آئے ہوئے ہیں، ہم ان کا لیکچر سننے آئے ہیں۔ دوسروں کو بھیجتے جاؤ، بہت بڑے عالم آئے شہر میں، ان سے کچھ فائدہ لے لو۔ بعض لوگ صرف 3-3 دن کے کسی عالم کے ٹور سے پوری پوری کتاب پڑھ لیتے تھے، خود لوگ بھیجتے تھے جاؤ یہ آئیں ان سے سیکھ لو۔ ہماری طرح یہ آج سیٹ اپ نہیں تھا اس دور میں کہ لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیز اور جامعات لے کے بٹھائیں، طریقہ ہی ہوتا تھا، مائیں بھیجتی تھیں آپ اپنے بچے کو بھیجے، جا بیٹا یہ تیرا کھانا تیرے ساتھ ہے 15-20 دن کا، اور ادھر جا اور وہاں 15 دن میں فلاں کتاب پڑھ گیا۔ امام بخاری جب پڑھنے گئے تھے 16 سال تک گھر نہیں آئے تھے ایک عالم کے پاس، ادھر سے دوسرے تیسرے، یہ اتنے آرام سے تھوڑی علم پھیلا، ہم تو گھر کے کمفرٹ میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں نا، ٹیک لگا کے، وہ بھی جب دل چاہے، ہاتھ میں چائے بھی لے کے۔ کون دیکھے گا، ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے، ہمیں کس نے دیکھنا اس وقت، ساتھ اپنے کمپیوٹر پہ بھی کچھ دیکھ دکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی مخلص نہیں ہوتے، مجبوریوں والے اور بات ہیں۔ یاد رکھیے، گھر سے صرف وہی لوگ سن پاتے ہیں جو تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت کلاس میں کیوں نہیں۔ لکھیے یہ جملہ، اگر آپ گھر سے سن رہے ہیں اور اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ کوئی نہیں ہے نا کہ میں آمنے سامنے بیٹھ کے سنتی، تو آپ کا سننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، صرف آپ عادتاً سن رہے ہیں۔ ہاں مجبوریوں میں سن رہے ہیں اور دل وہاں اٹکا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ وہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں موجود ہیں۔ علم کبھی جسم کی راحت سے نہیں آتا، علم کبھی متکبر کو نہیں آتا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ میں اٹھ کے جاؤں 8 بجے 9 بجے، ہاں میں جاؤں گی جاب کے لیے، 6 بجے میں نے سنا کہ مائیں اٹھتی ہیں، عورتیں بچوں کو چھوڑ کے جاب کے لیے نکلتی ہیں، پھر کہیں 7-7:15 پہنچتی ہیں، بسیں 5 بجے چلنی شروع ہو جاتی ہیں یہاں، کیوں؟ لوگوں کو پتہ، جائیں گے لوگ ہماری کلاس کی بنیاد پہ، یا ہمارے دینی ادارے، یا ہماری مسجدوں، فار ایگزامپل فجر، مسلمانوں کی فجر کی بنیاد پہ کوئی بس چلا دے کہ اس وقت ان کے ہر مسجد میں لوگوں نے جانا ہے، میرا حال ہے وہ فلاپ ہو جائے گی کمپنی، شاید ہی اللہ ماشاءاللہ کوئی بس میں جائے، وہی چلا جائے جس کی گاڑی ہے تو ہی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو حقیقت میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جس کو ہو اس راہ میں چلنا، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، روئے ہوئے دھوئے ہوئے مظلوم، خود پہ رحم کھاتے ہوئے لوگ کبھی دین کے کام کے نہیں ہوتے، ان کو تو شروع میں فارغ کر دو۔ اللہ کے نبی نے احد کے موقع پہ جو 300 لوگوں پہ صبر کیا تھا، وہ آپ کو بہت فائدہ مند ہوا، کیونکہ اگر وہ 300 بھی ہوتے تو کم سے کم ایک وقت ان کو روٹی کھلانی پڑتی نا، 3 وقت نہیں بھی کھاتے تھے، 300 کو کھلانا پڑتا، ان کے بیٹھنے کا، ان کے خیموں کا، ان کی سواریوں کا انتظام کرتا۔ پہلے ہی چھاٹ دیا، جاؤ بھاگو، آرام کرو، سو جاؤ، تم گھر بیٹھ کے باتیں کرو کہ دیکھتے ہیں ابھی کب خبریں آتی ہیں ان کے مرنے کی، اور وہ بیٹھ کے تبصرے، اور جتنے تبصرے بیٹھنے والے کرتے ہیں آنے والے نہیں کرتے، قادو کہ خود گھر بیٹھے ہوئے اور باتیں کریں، دیکھتے ہیں ابھی کیا خبر آتی ہے۔ جب بدر کی جنگ تھی، جب تبوک کی جنگ تھی، منافقوں نے جو حالات کیے ہوئے تھے وہ کہتے تھے دیکھنا تیاریاں کر کے بعض لوگ بیٹھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے گئے اور جو منافق پیچھے تھے وہ باقاعدہ تیاریوں میں تھے کہ نعوذ باللہ ان سب کے کفن دفن کی تیاریاں کر کے رکھو، یہ کسی کا خبر آنے والی ہے۔ وہ مرا وہ مرا وہ مرا، ان کی تو حیرت گم ہو گئی تھی جب ان کو خبر ملی کہ وہ تو جیت کے آ رہے ہیں۔ لوگ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کب آپ آخری سانس لیتے ہیں، کب آپ سروائیو نہیں کر پاتے، کب آپ اس کام کے خرچے نہیں پورے کر سکتے اور آپ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ لوگ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہمیں اس میں کر دے۔ چوتھی صفت، ٹارگٹ مقصد پہ۔ چار نقطے اپنی انگلیوں پہ لکھ لے۔ میں تو کہتی ہوں یہ پورز یوز کیا کریں، میں اپنے تربیتی سیشنز میں اکثر بتاتی ہوں جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے اسٹاف کے ساتھ، تو میں ان کو جو پوائنٹس دیتی ہوں میں کہتی ہوں آپ اس انگلیوں کی پور ہے نا اس پہ لکھ لیں، ایک اس پہ لکھ لیں، ایک اس پہ لکھ لیں، پھر کم از کم وہ ایک دو دن تک آپ کی انگلیوں پہ اس کے نشان رہیں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ جو لفظ آپ کو بھولتے ہیں وہ ہاتھوں پہ لکھ لیں، لیکن یہ چار نقطے اگر آپ لکھیں کہ مقصد کا ایسا جنون، ایسی محبت، اتنا پختہ عزم کہ پھر راستے میں پتھر بھی آئیں تو دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا۔ مقصد کے یقین والے لوگ منزل پہ پہنچتے ہیں، ہمدردیاں بدلنے والے کہیں نہیں پہنچتے۔ آپ یاد رکھیے، جو لوگ کسی ایک جگہ نہیں جڑتے نا وہ دوسری جگہ بھی نہیں جڑیں گے۔ ایک لڑکی اگر واقعی نیت ہی خراب ہے نا، ایک لڑکے سے نہیں بسی نا، شریف سے نہیں بسی، جس کو اس نے سب کچھ بھی دیا ہوا تھا، اچھا شخص تھا، وہ دوسری جگہ بھی نہیں بسے گی۔ اللہ کر دے حالات کو صبر والا مل جائے، کر دے، لیکن یا اللہ اسی کی تبدیلی میں کر دے۔ چار بنیادیں تھیں جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تنظیم بنائی، ایک ایسا گروہ بنایا کہ پھر اتنی مضبوط قیادت سامنے آئی کہ بڑی بڑی قوتیں ٹکرا ٹکرا کے پاش پاش ہو گئیں۔ صدیوں تک دنیا کی کوئی طاقت ایسے لوگوں کے سامنے نہ ٹھہری۔ کب پھر مسلمان کمزور ہوئے؟ جب یہ بنیادیں ہل گئیں۔ گھر کی چار بنیادیں، اس پہ اتنی خوبصورت ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص۔ دین کی عمارت بنائیے، اس کی بنیادیں بنائیے، اس کے چار کونوں میں یہ چار چیزیں لکھ لیں۔ جتنی مثالیں آپ کو دی ہیں اس کو تخیل میں لاتے ہوئے بنا کے دیکھیں، پھر کتنا خوبصورت آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ جب لوگ مل کے کام کرتے ہیں نا، اب اینٹ سوچیں، ہو سکتا ہے ایک اینٹ ٹوٹی بھی ہو، چھوٹی لگ گئی، تو ساتھ اس کی جگہ کون پوری کرے گا؟ دوسری اینٹ کر لیتی ہے۔ جب لوگ جڑ کے کام کرتے ہیں نا، تو پھر ایک قسم کے لوگ دوسروں کی خامیوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایسی پیاری کوآرڈینیشن ہوتی ہے، سسٹم نہیں ہلتا۔ دیکھو اس وقت میرا یہ مسئلہ ہے، تم پہلے پہنچو ادھر، پھر میں ہلوں گی۔ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو وہ دوسروں کی اسٹرینتھ بھی لیتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا میں اکیلے ہی کام کر سکتا ہوں، مجھے پتہ کرنا آتا ہے، مجھے پڑھانا بھی آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، کرسی میز لگا کے بیٹھیں گے، ایک کیسٹ چلائیں گے، چل پڑے گی۔ آپ میری ہی باتیں جو میں اس وقت آپ کو کہہ رہی ہوں اور آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا نا، آپ صرف اس کی کیسٹ چلا کے لوگوں کو کہیں بیٹھ کے سنیں، ایک بندہ ہی شوق سے نہیں سنے گا جب تک آپ اس کے لیے ایک پورا گروہ، ایک ماحول نہیں بناتے۔ کیسٹ چل رہی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں، فائدہ کیا؟ آپ کو عادت ہی اتنی پڑی ہوئی سیل فون کی، آپ لوگوں کو کہیں گے آپ سنیں اور آپ باتیں کریں، کوئی نہیں سنے گا۔ جب تک کسی چیز کا ایک پورا ماحول نہیں بنتا، ایک سیٹ اپ نہیں بنتا۔ اس لیے ہم سب کے لیے بھی اس موقع پہ اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے، پلاننگ کریں، ہفتے کے ہر دن کو الگ کام کے لیے بانٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری خامیوں کو دور کرے، ہر وہ چیز جو میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے۔ یہ دعا مانگنی شروع کر دیں، میں اپنے لیے یہ بہت مانگتی ہوں، اللہ میری ہر وہ عادت جو میرے اس مقصد، میرے اس کام کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو نکال دیں، اور اگر میرے اندر کوئی خیر ہے تو مجھ سے لے لے، اس کو بڑھا دے۔ بعض اوقات چھوٹی سی رکاوٹ ہوتی ہے جو بندے کے آگے بڑھنے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے دو نبیوں کی مثالیں دیتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی مثالیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بہت کچھ سیکھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى، موسیٰ کون ہے؟ اس وقت ایک لیڈر ہیں۔ کس کو کہا؟ لی قومی ہی۔ کون سی قوم تھی؟ سب سے لاڈلی۔ کیا کہا؟ یا قومی لیما تو زو ننی، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ حقیقت ہے کہ انبیاء کرام کو قوموں نے بڑا ستایا، بڑی نا سمجھ ہوتی ہیں قومیں۔ جیسے بچے ماں باپ کو ستاتے ہیں تو ان کو پتہ کوئی نہیں چلتا، اسی طرح قومیں بھی لاڈلی ہوتی ہیں۔ جیسے ماں باپ کی زندگی میں بچے لاڈلے ہی بنے رہتے ہیں نا، پتہ کب چلتا ہے؟ جب ماں باپ نہیں رہتے ہیں۔ آپ کے ہی مثالیں اس کی جانتے ہوں گے، وہی لڑکیاں جو کبھی اٹھتی نہیں ماں کے سامنے، وہ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھانے کے لیے، پالنے کے لیے راتوں کو جاگتی ہیں۔ اسی طرح جب نبی موجود ہوتے ہیں نا، تو قومیں بعض دفعہ تو بہت لاڈلی بنی ہوتی ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے موسیٰ کو تکلیف دینے کی بات ہے، تو کیا تکلیف دیتے تھے؟ ساتھ ہی ساتھ دیکھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سوال بڑے پوچھتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، مت ایسے سوال کیا کرو جیسے موسیٰ کی قوم نے ان سے پوچھے تھے. دوسرا ان کا ستانا کیا تھا کہ یہ اپنی زبان سے موسیٰ کو بڑا دکھ دیتے تھے, یا موسیٰ نام لے لے کے نبی کو پکارتے تھے. اسی طرح ایک ان کا ستانا کیا تھا, حضرت موسیٰ کی طرف جسمانی عیب لگاتے تھے. پیچھے قصہ سنایا تھا آپ کو, انہوں نے یہ معروف کر دیا کہ یہ پردے کے پیچھے جا کے کیوں غسل کرتے ہیں. دیکھیے کہ اتنا اخلاقی بگاڑ آ چکا تھا بنی اسرائیل میں اس دور میں کہ وہ کھلے عام غسل کرتے تھے. تو موسیٰ کے دل میں خجالت تھی, فطرت پہ تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے غسل کرنا شروع کیا. تو یہ کہتے تھے نعوذ باللہ ان کے جسم میں کوئی نقص ہے. اللہ نبیوں کے اوپر کوئی الزام رہنے نہیں دیتا کہ جن کے دلوں میں الزام آ گئے انہوں نے ان کی ماننی کیا. ایک موقع پہ یہ غسل کر رہے تھے, کپڑے اپنے انہوں نے پتھر کے اوپر رکھے, پتھر لڑکنا شروع ہو گیا, وہ کپڑے ان کے تھے. اب یہ بے اختیاری میں کپڑوں کے پیچھے بھاگ, یا حجر صوبی, وہ پتھر میرے کپڑے, وہ پتھر میرے کپڑے. پتھر بھی بھاگ رہا ہے, پیچھے موسیٰ بھی بھاگ رہا ہے. لوگ جمع ہوئے, اس وقت کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ستر دیکھا لوگوں نے, تو جو ان کے بارے میں نامرد ہونے کا یا اس قسم کا الزام تھا وہ دور ہوا. ادھر اس کی طرف بھی اشارہ ہے, اور یہ بخاری کی روایت ہے ورنہ شاید میں بیان بھی نہ کرتی. لِمَ تُؤْذُونَنِی, کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو. اور تکلیف دینے کی تو پوری لسٹیں ہم نے پڑھ لیں پیچھے, کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کے پوچھنے کی بات کی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم خود ہی یہ کتاب لے کے آ گئے ہو, ہم نے تو نہیں کہا. تورات کو دیکھ کر مشکل سمجھ کے انکار کر دیا. لمبی کہانی ہے, سورۃ بقرہ کی آیت 51 سے 55, 60, 67, 71, سورۃ نساء 153, مائدہ 20, 26, سورۃ الاعراف 138 سے لے کے 141, پھر 148 سے 151, سورۃ طہٰ کی 86 سے لے کے 89. آپ جا کے پڑھ لیجئے کہ لِمَ تُؤْذُونَنِی کا کیا مطلب ہے. اتنا ستاتے, خود اپنی کتابوں میں اتنا کچھ دیتے ہیں. آپ کے پاس ہے نہیں ورنہ میں اس کے حوالے بھی آپ کو لکھا دوں کہ کس طریقے سے یہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے, ستاتے تھے. جو ان کو کہا کرنے کو انہوں نے اس میں چونچ رہا ضرور کی. یہ ایک عجیب و غریب قوم ہے کہ جو مانتی نہیں ہے, ماننا نہیں چاہتے. اللہ نے ایک زندہ فرعون سے نجات دی تو کہا ہمیں ایک بچھڑا بنا دو. موسیٰ تورات لینے گئے, یہ پیچھے سے بچھڑے کو پوچھنے لگ گئے. اس طرح کی باتیں, تورات کو انہوں نے بدلا تو کہا یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِی, ایسے نہیں لگتا جیسے ماں کسی شعور والے بچے کو کہے کہ تم مجھے اتنا کیوں ستاتے ہو, کیوں مجھے دکھ دیتے ہو, میں تمہاری ماں ہوں, میرا یہی قصور ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا یا پالا ہے یا میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. بالکل لِمَ تُؤْذُونَنِی, کیوں ایزا دیتے ہو مجھ کو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اور تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا, کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا. کیا بتاؤ کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی پسند سے تمہارے سامنے آ گیا ہوں. یہاں سے غور کیجئے گا, رسول اللہ پہلی بات کہ خود نہیں آیا, اللہ کا رسول ہوں, اور دوسری بات ہے کہ تمہاری طرف آیا ہوں. کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے, اللہ نے تمہارے حق میں یہ فیصلہ کیا تو میں تمہارے پاس آیا, اور تم مجھے ستاتے ہو, مجھے دکھ دیتے ہو. بس اتنی سی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, بس جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا. یہ ہے اصل بات جو اللہ تعالیٰ یہاں انبیاء کرام کے تذکرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا چاہتے ہیں. آگے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے. یہاں موسیٰ کی بات کر کے ایک اتنا بڑا قانون بتا دیا کہ جب لوگ ٹیڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو کیسے ٹیڑے کرتا ہے. ہم اس کو پہلے ٹیکسٹ کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کیسے ٹیڑے ہوئے. پہلی بات یہ کہ بنی اسرائیل نے علم کے باوجود حق سے منہ موڑا. لگ گیا تھا پتہ کہ یہ حق ہے, پھر بھی منہ پھیر لیا. اسی طرح حق کے مقابلے میں باطل کو اختیار کر کے ٹیڑے ہوئے, خیر کے مقابلے میں شر کو ترجیح دے کر ٹیڑے ہو گئے, ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کر کے ٹیڑے ہو گئے. میں اس کو ساتھ ہی اگر لے لوں کہ آج کے دور میں انسان کیسے ٹیڑا ہوتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے حق حق ہے, تعصب کی وجہ سے راستہ بدل جاتا ہے. پتہ چل گیا اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے, دنیا کے مال کو پانے کے لیے ٹیڑا ہو کے راستہ موڑ گیا, علم کو پانے کے لیے, جاب کو پانے کے لیے, نفع دنیا کی چیزیں. ٹیڑے ہونے کی کوئی ایک کیفیت ہے؟ جب قرآن کے راستے میں کوئی چیز آ جائے جس کو انسان اختیار کر لے, तो समझ लीजिए कि इंसान उस वक्त टेढ़ा हो जाता है। नतीजा क्या होता है? क्या जो टेढ़ा हो रहा है, जो छोड़ के जाता है, अल्लाह उसको वापस बुलाता है? नहीं, अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, बाबी फाल में आ गया, अल्लाह फिर उनके दिलों को और टेढ़ा कर देता है। क्यों? ये सज़ा होती है। अल्लाह को अपने रास्ते से मुंह मोड़ के जाने वाले इतने बुरे लगते हैं कि अल्लाह कहता है जिधर जाते हो जाओ, मैं नहीं बुलाऊंगा। सज़ा के तौर पर इनके दिलों को मुस्तकिल तौर पर हिदायत से फेर दिया। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि जो इंसान कुफर और गुमराही का रास्ता इख्तियार करना चाहे, अल्लाह उसके दिल पर मुहर लगा देते हैं, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। और जब अल्लाह ताला किसी के दिल पर टेढ़ लगाते हैं ना, तो नाफरमानियाँ, कुफर, जुल्म करना उनकी आदत बन जाती है और इसको कोई बदल नहीं सकता। कहवल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। फासिक कौन है? जो जानबूझकर गुमराही को पसंद करें। फिर अल्लाह की सुन्नत यह है कि अल्लाह ऐसे लोगों को पलटाता नहीं है। वो कहते हैं अब जहाँ रहते हो जैसे रहते हो करो। फलम्मा ज़ागू का मतलब क्या है, पढ़ के सुनाती हूँ। जब उन्होंने हक से इन्हिराफ किया यानी मुँह फेरा और अज़ियत रसानी से बाज ना आए, तो अल्लाह ताला ने कबूल हक से इनके मुँह फेर दिए। वो खुश होते हैं जाके, वो कहते हैं शुक्र है बच गए, ज़्यादा देर बेवकूफ़ नहीं बने, ज़्यादा देर हम किसी के यरगमाल नहीं बने, और ज़्यादा देर हमने किसी को फ़ायदा नहीं दिया, और ज़्यादा देर हमने दोस्तों को नाराज़ नहीं किया। हकीकत यह कि जब हम अल्लाह ताला के दीन के लिए शऊर के साथ आते हैं ना, तो दुनिया वाले परेशान होने लगते हैं। शुरू में इंसान जोश पे बहुत होता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती, लोगों का ज़ोर हम पे नहीं चलता। कुछ को तो लोग शुरू में रोक लेते हैं, लेकिन कुछ पे मुसलसल काम करते रहते हैं, और एक वक्त आता है किसी को कोई लालच दिखाया, इधर आ जाओ तुम्हें ये ओहदा दे देंगे, पलट गया। ये दुनिया की दौलत दिखा दी, कहीं कुछ दिखाया। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की बात बताता है कि हमारी सुन्नत से है कि हम ज़बरदस्ती नहीं किसी को बुलाते। ये लिख लें, ये जुमला पीछे भी हमने पढ़ा, नवल्ली ही मान तवल्ला। फिर सूरत अलनाम के आखिरी आयतों में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला उनके दिलों को फेर देता है। कहते ना कि जो नहीं रहता फिर हम उसको क्यों रखें। अब देखिए, कोई आपके घर में रह रहा है, शौक़ से रहेगा, हो सकता है 2-4 साल रह ले, और अगर आपके घर में कोई रहने लगे मैं खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ बड़े मसले हैं, मैं बहुत तंग हूँ, आप शुरू में कोशिश करेंगे उनकी मदद करने की कि देखें इनके जेन्युइन प्रॉब्लम है? जब आपको लगेगा कि नहीं ये असल में रहना नहीं चाहते, बहाने ढूंढ रहे हैं, तब क्या कहते हैं? ठीक है जी, आपका अपना घर, हमारा अपना घर, आप जो चाहें आप करें, जो हम चाहें वो करें। अल्लाह कभी किसी को ज़बरदस्ती अपने काम पर नहीं रखता। ये लिख ले, हमारी मजबूरियाँ होती हैं, हम लोगों को ज़बरदस्ती करके रखते हैं, नहीं प्लीज़ मदद कर दें, दुनिया के काम हो या दीन के। अल्लाह कभी किसी को नहीं लिखता। आप अपने दिल की तख्तियों पे लिखें या अपने कागज़ों पे लिख लें, अल्लाह कभी ज़बरदस्ती किसी को अपने काम के लिए नहीं चुनता। खुले माथे से आओ, कुशादा पेशानी से आओ, खुद पे रश करते हुए आओ। जो खुद पे रहम करते हुए अल्लाह की तरफ आते हैं ना, हर दिन यही कहते हैं बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मजबूरी में आए हैं, बहुत रोक रहे हैं, बहुत मजबूरी है। अल्लाह नहीं रोकता, यकीन करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने दीन की मदद करना, खिदमत करना कबूल कर ले, लेकिन कोई भी महफूज नहीं है। सिर्फ आप आते भी जाएं और रहम खाते शुरू करें, कभी अपनी बीमारी, कभी सेहत, कभी घर, कभी माहौल, कभी कुछ, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बना देगा कि आप उससे हटेंगे। और आप देखिए, जब आप हटते हैं ना, काम वो सारे फिर भी कर रहे होते हैं जो आप तब कर रहे थे, मजबूरियाँ वो सारी तब भी होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता इंसान ये सोच लेता है कि भाई मैंने अच्छा ही फैसला किया ना जाके। देखो अब तो इतनी सर्दी भी हो गई, अब तो इतनी गर्मी भी हो गई, अब तो इतनी बर्फ़ भी आ गई, और अब देखो मुझे तो ये भी करना है, वो भी करना है, तो अल्लाह ताला ज़बरदस्ती नहीं रोकता। शौक से जाओ, जिधर जाते हो जाओ, यानी मैं आपकी मजबूरी नहीं हूँ। हो सकता है आपके नहीं, आप हमारी मजबूरियाँ, आप हमें पढ़ाएं, लेकिन याद रखिए कि मैं अल्लाह की मजबूरी नहीं हूँ। अगर इस वक्त मेरी ज़ुबान से अल्लाह का कलाम निकल रहा है, ये सरासर अल्लाह का फ़ैसला। शुरू में तो इंसान हिदायत की तरफ आते हुए जो महसूस करता है वो तो अलग है, जब आप इसके साथ जम जाते हैं ना, वल्लाहि हर दिन आपको एक धड़का होता है कि अल्लाह मेरी ये जॉब छीनना ना, अल्लाह मेरे किसी अमल से, मेरी किसी सुस्ती से, मेरी किसी दरमानगी, मुझे नींद प्यारी है, मुझे खाने का शौक है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे ये, मेरी ये जॉब तो छीनना ना। अल्लाह को इसकी कतन कोई परवाह नहीं है कि कोई बंदा जा रहा है तो जाए, शौक से जाए, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं रहेगा, फिर भी अल्लाह अपना काम कराएगा, ये अल्लाह के फैसले हैं। तो किस में खैर है, खुशी से आए। आप कुरान सीखने आए ना, अब तो आपके जाने के दिन करीब है, अभी भी इस वक्त भी कई अभी भी जा सकते हैं। मत सोचिए कि अब हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, आखिरी दो पारों में हो सकता है कितनी मुश्किलें और आ जाएं। जो चलेगा अल्लाह उसको चलाएगा, जो रुकेगा अल्लाह रुकना आसान कर देगा। ये अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत की है, भला क्यों? अगर थोड़ दिल है, आधे दिल से काम करने वाले अल्लाह के दीन में आएंगे तो काम की क्वालिटी नहीं रहेगी। जो रोते हुए कुरान पढ़ेगा वो पढ़ाएगा कैसे? वो अपनी मजबूरियाँ ही सुनाता रहेगा, उस दिन दुख था, ये था, ये था, वो था, ज़बरदस्ती में आ गई, मुझे बुला लिया। आप देखिए कि सोच का फ़र्क होता है ना, जब इम्प्लॉयज़ किसी काम पे आते हैं ना तो बातें कर रहे होंगे, लो मुझे बुला लिया। जैसे संडे को किसी इम्प्लॉय को बुलाएं, बस लोगों के लिए मरूफ है कि अगर उनको संडे को बुला लें उनका मूड ही नहीं ठीक होता, वो बुड़बुड़ कर करके काम कर रहे होते हैं। आप 4 बजे जब छुट्टी का टाइम है उस वक्त पहुँचे किसी ऑफिस में, देखें इतने बुरे दिल से वो आपको अटेंड करेंगे, उनका दिल होता है जाएँ आप, क्यों हमारी छुट्टी को आप ज़ाया करें, क्योंकि उनको पे तो उसी वक्त तक की मिलनी है ना, तो आप उनको तंग करें। अल्लाह का काम करने वाले बस इसको एक ऑनर समझ के करेंगे तो फ़ायदा है। ज़रा दिल में टेढ़ आई अज़ाग़ुल्लाह, इसको अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम जगह दें, इस आयत को लिख के कहीं भी लगा दें, अपनी डायरियों में लिखें कि फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम। मैं अक्सर लोगों से उनकी राय लेती रहती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूँ कि जो लोग किसी काम से हटते हैं आखिर उसकी वजह तो जो थी उसको तो आप छोड़ दें, ये बताएं कि छोड़ने के बाद आपको फ़ील क्या होता है। और मुझे अगर कभी मौका मिले मैं पूछती हूँ बग़ैर किसी जज्बात के कि आप कुरान सीख रही थी अब आपने किसी मजबूरी से छोड़ दिया, क्या फ़ील करती हैं? यकीन करें बड़ी बेइत्तनाई दिखती है। मैं हैरान होती हूँ कि हम सोचते हैं कि अच्छा, मिसाल है कि जैसे अब कुरान के शुरू में कितने स्टूडेंट्स आए, और ये फितरी बात है, दरख्तों में पत्ते लगते हैं, एंड तक फल तो सारा बनता ही नहीं है। तो हम सोचते हैं ना कि हाय वो साथ हमारे होते जो पहले पारे में थे या दूसरे तक थे या तीसरे, आज उनका कुरान पूरा होता। इल्ला माशाल्लाह, अमूमन लोगों के दिल में गिल्ट भी नहीं है, क्योंकि जिसके गिल्ट होगा वो अगले दो को भी अटेंड कर लेगा आके। तो लिहाजा कोई अल्लाह की मजबूरी नहीं है।